جمعہ 22 مئی کے سہربین کے ساتھ ثقلین امام کا سلام۔ سعودی عرب اور یمن کی شیعہ مساجد میں امام حسین کے یوم پیدائش کے موقع پر خودکش حملے، شدت پسندی سے لڑنے کے لیے تجزیہ کار نے کہا،
آئیسیس جن کے لیے سب سے زیادہ خطرہ ہے، یعنی ایران، ترکی، سعودی عربیہ، ایجپٹ، اگر یہ مل کر ایک فوج آئیسیس کے خلاف نہیں بھیجیں گے تو یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ سعودی عرب میں شیعہ مسلمانوں کی ایک مسجد پر ایک خودکش بمبار نے حملہ کیا ہے۔ یہ حملہ شیعہ اکثریتی صوبے قطیف میں ہوا ہے اور اس حملے میں کم از کم 30 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ گزشتہ برس دولت اسلامیہ کے مبینہ طور پر جاری کیے گئے ایک آڈیو پیغام میں شیعہ افراد کو نشانہ بنانے کی دھمکی بھی دی گئی تھی۔ دوسری جانب آج یمن کے دارالحکومت صنعاء میں بھی شیعہ مسلمانوں کی ایک مسجد میں دھماکہ ہوا ہے جس میں 13 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ دولت اسلامیہ کی عراق اور شام دونوں ممالک میں تیزی سے پیش قدمی جاری ہے۔ تازہ اطلاعات ہیں کہ دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں نے عراق اور شام کے درمیان حکومت کے زیر کنٹرول آخری سرحدی علاقے کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ ادھر عراق میں اتوار کو رمادی شہر پر قبضے کے بعد دولت اسلامیہ کے جنگجو فلوجہ سمیت دارالحکومت بغداد کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ عراق کے نائب وزیراعظم صالح المطلق نے اردن میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر عالمی برادری نے ابھی کوئی کارروائی نہیں کی تو انہیں اپنے ملک میں بھی اسی خطرے کا سامنا کرنا پڑے گا۔
موضوع مقاتل داعش،
یہ واضح ہے کہ دولت اسلامیہ سے لڑائی اب کوئی مقامی معاملہ نہیں رہا۔ اس کے لیے بین الاقوامی برادری کی کوئی واضح حکمت عملی ہونی چاہیے، اور جو سمجھتے ہیں کہ خطرہ قریب نہیں ہے انہیں بھی اس خطرے کا سامنا ہوگا۔ پوری دنیا کو اس خطرے کا سامنا کرنا پڑے گا اگر دولت اسلامیہ سے لڑنے کے لیے کوئی واضح پالیسی نہیں بنائی جاتی۔
پاکستان میں 6 سال کے وقفے کے بعد پہلے بین الاقوامی میچ کا آغاز ہو گیا ہے۔ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں میچ جاری ہے۔ زمبابوے کی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ آج میچ سے پہلے مقامی انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود شائقین کی بڑی تعداد اسٹیڈیم میں موجود ہے۔ ملک کے صدر ممنون حسین بھی اس میچ کو دیکھنے قذافی اسٹیڈیم پہنچے ہیں۔ چیئرمین پی سی بی شہریار خان نے بی بی سی سے خصوصی بات چیت میں غیر ملکی کھلاڑیوں کی پاکستان آمد کو خوش آئند قرار دیا ہے۔
یہ میرے خیال سے بڑی خوش آئند بات ہے۔ اس لیے کہ 6 سال سے، یعنی جب سے حادثہ ہوا تھا سری لنکا کی ٹیم کے ساتھ، 6 سال سے کوئی فارن ٹیم یہاں نہیں آئی ہے، اور زمبابوے کا آنا یہاں میرے خیال سے ایک بڑا اہم قدم ہے۔ اس لیے کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ دروازے کھلنا شروع ہو جائیں تاکہ باقی ٹیمز بھی یہاں پر آنے کا سوچ لیں۔
پاکستان کے شہر کراچی کی مقامی عدالت نے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کو ایگزٹ کمپنی کے بینک اکاؤنٹس تک رسائی کی اجازت دے دی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ ظفر سید۔
ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ کراچی میں کمپنی کے 34 اکاؤنٹس ہیں جن میں سے کئی جعلی دستاویزات پر کھولے گئے ہیں۔ ایف آئی اے کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سعید میمن نے آج ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی کو یہ درخواست دی تھی۔ واضح رہے کہ نیو یارک ٹائمز نے اپنی ایک سٹوری میں پاکستان میں سافٹ ویئر کمپنی ایگزیکٹ پر جعلی اسناد جاری کرنے کا الزام عائد کیا تھا، جس پر وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے ایف آئی اے کو تحقیقات کا حکم جاری کیا تھا۔
یورپی کمیشن کے سربراہ جان کلاڈ جنکر یورپی یونین میں اصلاحات کے برطانوی مطالبے پر بات چیت کے لیے اگلے ہفتے لندن جائیں گے۔ برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون کا کہنا ہے کہ یہ عمل آسان نہیں ہوگا، لیکن انہیں یقین ہے کہ کسی معاہدے پر پہنچ جایا جائے گا۔ انہوں نے سن 2017 تک برطانیہ کی یورپی یونین میں ممبرشپ سے متعلق ریفرنڈم کرانے کا عہد بھی کیا ہے۔ انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے یوکرینی فوج اور روس نواز علیحدگی پسندوں دونوں پر ملک کے مشرقی حصوں میں جنگی جرائم کے مرتکب ہونے کا الزام عائد کیا ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ انہیں اس بات کے شواہد ملے ہیں کہ یوکرین کے تنازع میں شامل فریقین نے قیدیوں پر تشدد کیا اور علیحدگی پسند گروہ لوگوں کو پھانسیاں بھی دیتے رہے۔ میانمار کا کہنا ہے کہ اس کی بحریہ بحیرہ آندمان میں کشتیوں پر پھنسے 200 سے زیادہ مہاجرین کو نکال کر ساحل تک لائی ہے۔ ان کشتیوں کو بنگلہ دیش کی سرحد کے قریب ہی روک دیا گیا تھا، تاہم اب انہیں میانمار پہنچانے کے بعد اقوام متحدہ کی طرف سے امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ یہ میانمار کی جانب سے ریسکیو کی پہلی بڑی کوشش ہے۔ کینیا کے سرکاری اہلکاروں کا کہنا ہے کہ اسلامی گروہ الشباب کے درجنوں جنگجوؤں نے ملک کے شمال مشرق میں واقع 3 دیہاتوں پر چھاپے مارے ہیں. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ انہوں نے سیاہ پرچم اٹھا رکھے تھے اور مقامیوں سے خطاب بھی کیا. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ تنزانیہ میں موجود برونڈی کے مہاجرین کے درمیان ہر روز 400 نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں. واضح ہے کہ برونڈی میں جاری سیاسی تشدد کی وجہ سے دسیوں ہزاروں افراد کشتیوں میں سوار ہو کر تنزانیہ پہنچے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں. پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے. دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے. اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی.
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. شام اور عراق میں دولت اسلامیہ نامی شدت پسند تنظیم نے دونوں ملکوں کی سرحد ختم کر دی ہے. ادھر عراق میں رمادی پر قبضے کے بعد داعش یا آئی ایس آئی ایس کے جنگجو بغداد کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں. اس خبر کی تفصیل اور اس پر تجزیہ کچھ دیر بعد آنے کو ہے، لیکن پہلے چلتے ہیں آج کے اہم سیربین کے موضوع کی طرف. سعودی عرب میں شیعہ اکثریت صوبے مشرق میں جو ہے اس میں اطلاعات کے مطابق شیعہ مسلمانوں کی ایک مسجد پر نماز جمعہ کے وقت ہونے والے خودکش حملے میں کم از کم 30 نمازی ہلاک ہوئے ہیں اور 70 زخمی ہوئے ہیں. اس صوبے کے اہم شہر قطیف کے گاؤں القدی میں واقع مسجد امام علی میں زوردار دھماکہ اس وقت ہوا جب جمعے کی نماز ادا کی جا رہی تھی. عینی شاہد کے مطابق دھماکے کے وقت مسجد میں 150 کے قریب نمازی موجود تھے. اور ادھر یمن کے دارالحکومت صنعاء میں بھی ایک شیعہ مسجد میں دھماکہ ہوا ہے. آج شیعہ مسلمان امام حسین کی یوم پیدائش مناتے ہیں. سعودی عرب کے اس شیعہ علاقے میں یہ دھماکے اس وقت ہوئے ہیں، یعنی قطیف میں، جب سعودی عرب کے شمال میں دولت اسلامیہ نامی شدت پسند تنظیم زور پکڑ رہی ہے، جبکہ جنوب میں اس کی یمن کی شیعہ حوثیوں پر بمباری جاری ہے. میں نے سعودی عرب میں مقیم صحافی راشد حسین سے پوچھا کہ کیا قطیف میں اس دھماکے کا خطے کی کشیدگی سے کوئی براہ راست تعلق بنتا ہے.
کچھ قطعیت کے ساتھ تو کہنا مشکل ہے، اور سرکاری طور پر ابھی تک اس پہ بیان سوائے اس کے نہیں آیا ہے کہ وہاں ایک دھماکہ ہوا ہے جس میں لوگوں کے مارے اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. اور بعض اطلاعات کے مطابق جو لوگ مارے گئے ہیں اور جو زخمی ہوئے ان کی تعداد 30 اور اس سے بھی زیادہ ہو رہی ہے. لگتا یہ ہے کہ یہ دھماکہ کافی بڑا تھا، اور اس کا یقینی طور پر کوئی نہ کوئی تعلق یہ پورے خطے میں جو ایک آگ شیعہ اور سنی بنیادوں پہ لگی ہوئی ہے یہ اس کا بالکل شاخصانہ نظر آتا ہے، لیکن بہرحال قطعیت کے ساتھ اس وقت نہیں کہا جا سکتا ہے.
اچھا، سعودی عرب میں خود دولت اسلامیہ کے حامی یعنی داعش کے جو حامی ہیں وہ کیا ایسے حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں سعودی عرب کے اندر؟
بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ داعش اور وہاں جو ان کے ہم نوا ہیں ان میں یہ صلاحیت کسی حد تک ہے. چند ماہ پہلے بھی ایک شیعہ مسجد پر غالباً حضرت امام حسین کا جو چہلم تھا اس دن فائرنگ کی گئی تھی، جس میں 4-5 لوگ مارے گئے تھے. بعد میں سعودی حکام کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو لوگ اس میں انوالو تھے انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا تھا، اور اکثر لوگوں کا تعلق داعش سے تھا. اور پھر اس طرح کی اور بھی خبریں آتی رہیں کہ وہ لوگ جو کہ داعش کی کسی حد تک حمایتی ہیں ان کو پکڑا گیا ہے، بعض لوگ ان کی فنڈنگ کر رہے تھے ان کو پکڑا گیا ہے. تو یہ ایک مسئلہ تو بالکل سعودی عرب میں ہے، اور اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سوسائڈ بامبنگ ہوئی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ داعش کا ہی کام ہو. لیکن بہرحال چیزیں واضح اس وقت ہوں گی جب بات ابھی آگے بڑھے گی. اس وقت تو قبل از وقت ہے، کیونکہ نماز کو ختم ہوئے 2 گھنٹے ہی ہوئے ہیں جب بامبنگ ہوئی تھی.
راشد صاحب، داعش جس طرح شام میں اور عراق میں ان کی طاقت بڑھ رہی ہے، تو اب تک تو عرب ممالک کا رد عمل یہ تھا کہ ان کو خطرہ سمجھ رہے تھے اور سعودی عرب بھی ان کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہے تھے، تو کیا یہ واقعی اس خطرے کو محسوس کر رہے ہیں اور اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے؟
سخلن ہمیں تھوڑا سا یوں سمجھنا ہوگا کہ داعش ایک چیز میں بہت کامیاب رہا ہے کہ اس نے نہ صرف کہ عراق کو، بلکہ اگر اب آپ چاروں طرف دیکھیں تو عرب دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، شیعہ اور سنی. اور یہ وہ لوگ ہیں داعش والے جو کہ تکفیری ذہنیت کے ہیں کہ ہم صرف صحیح ہیں باقی دوسرے لوگ کافر ہیں، جس میں وہ شیعوں کو بھی کہتے ہیں. یہ وہ تکفیری ذہنیت ہے جو حکومتیں اس وقت ہیں خلیج عرب میں، وہ تمام کی تمام کوشش کرتی رہی ہیں گزشتہ 8-10 سالوں سے کہ کسی طرح سے اس تکفیری ذہنیت پہ قابو پایا جائے، اور اس پہ انہوں نے بعض دفعہ سختی بھی کی ہے. چنانچہ عرب دنیا میں اس وقت یہ یقیناً بہت بڑا مسئلہ ہے، انہیں اس کا ادراک ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کسی نہ کسی طرح سے اس پر قابو پائیں.
لیکن راشد صاحب کیا کوشش کر رہے ہیں، یعنی عملی طور پہ اقدام اگر بتائیں، کیونکہ بعض تجزیے ایسے بھی آ رہے ہیں اخبارات میں اور مبصرین ایسی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ ابھی تک فنڈنگ یعنی نجی سطح پر جو ان عرب ممالک سے ہو رہی ہے داعش کو یا دولت اسلامیہ کے حامیوں کو، وہ رکی نہیں.
دیکھیے سکتا ہے، جب یہ کہانی شروع ہوئی تھی آج سے تقریباً 2.5 سال پہلے، اس وقت یہ الزام بالکل لگا تھا خلیجی عرب ممالک پر کہ انہوں نے بشار الاسد کی حکومت کو گرانے کے لیے، ان کے خلاف ایک ریزسٹنس پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی جہادی قوتوں کی مدد کی تھی، اور پھر انہوں نے بالآخر داعش کا روپ دھارا. اس طرح کی بات تو ہوتی رہی ہے، لیکن جہاں تک پرائیویٹ فنڈنگ کا ہے یہ بالکل ہو رہی ہوگی، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اسے روکنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا ہے. دیکھیے القاعدہ کے خلاف اس پورے خطے میں گزشتہ 15 سال سے ایک مہم چل رہی ہے، لیکن القاعدہ کی فنڈنگ 100% طور پہ تو نہیں ختم ہو سکی ہے، لیکن سختیاں یقیناً بڑھی ہیں. یہ جو آگ ہے اس کو سعودی عرب اور دوسرے خلیجی ممالک اپنے حدود کے اندر بالکل برداشت نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر یہ پھیلے گی تو پھر وہ انہیں جلا کر خاک کر دے گی. چنانچہ جو ایڈمنسٹریٹو میجرز ہیں، جہاں جہاں وہ فنڈنگ روک سکتے ہیں وہ بالکل روکی گئی ہیں، لوگوں کو گرفتاریاں ہوئی ہیں.
لیکن راشد، جس طرح سعودی عرب نے یمن پہ حملہ کیا اور یہ کہہ کے حملہ کیا کہ ایران کا انفلوئنس نہیں بڑھنے دیں گے، کیا اس کے نتیجے میں داعش کو پھر تقویت نہیں ملی؟
جی بالکل ملی ہے، یہ وہی کھیل ہو گیا ہے جو کہ داعش 2-2.5 سال سے کر رہی تھی. دیکھیے عراق اس وقت 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے. اگر آپ رمادی کا فال دیکھیں، یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے. رمادی جب گرتا ہے تو وہاں کی جو سنی فورسز تھیں وہ حیدر الابادی صاحب کی فورسز کے ساتھ کھڑی تھیں، لیکن اب انہیں احساس یہ ہوا کہ بغداد کی حکومت انہیں بچا نہیں سکتی ہے. دوم یہ کہ بغداد کی حکومت نے ان سنی ایلیمنٹس کو اس حد تک آرم نہیں کیا جس حد تک وہ شیعہ ایلیمنٹس کو کر رہے تھے داعش سے لڑنے کے لیے، جس سے یہ احساس محرومی پیدا ہوتا ہے، اور وہ جو تفریق ہے عراق میں شیعہ اور سنی بنیادوں پہ وہ بڑھ گئی ہے. یمن پہ جو کچھ ہوا ہے اس سے بھی یہ تفریق بڑھ رہی ہے اس پورے خطے میں. آئیڈیولوجیکل بنیاد پہ آپ کی بات کسی حد تک صحیح ہے کہ یہ بالکل بڑھی ہے، اگرچہ کہ شاید یہ اس کا مقصد نہیں تھا.
یہ تھی سعودی عرب میں مقیم صحافی راشد حسین. شام اور عراق میں دولت اسلامیہ نامی شدت پسند تنظیم نے دونوں ملکوں کی سرحد ختم کر دی ہے. ادھر عراق میں رمادی پر قبضے کے بعد داعش یا IS کے جنگجو بغداد کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں. ان کی پیش قدمی روکنے کے لیے حبانیہ نامی قصبے سے باہر ایک فوجی حصار بنایا گیا، مگر اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ جنگجو اسے بھی توڑنے میں ناکام ہو گئے ہیں. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے معصومہ ملک سے.
شام میں انسانی حقوق پر نظر رکھنے والے برطانوی ادارے سیرین آبزرویٹری کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ کی پیش قدمی کے بعد حکومتی افواج نے حمص شہر میں عراقی سرحد کے قریب التنف کی کراسنگ خالی کرنا شروع کر دی ہے. یہ سرحدی گزرگاہ عراق میں الولید کہلاتی ہے. ادھر عراق میں بھی دولت اسلامیہ رمادی پر قبضے کے بعد شمال کی جانب پیش قدمی کر رہی ہے. عراق کے نائب وزیر اعظم صالح المطلق نے خبردار کیا ہے کہ اگر دولت اسلامیہ کے خلاف دنیا ابھی بھی متحرک نہ ہوئی تو آنے والے وقت میں انہیں اپنے علاقوں میں بھی اسی خطرے کا سامنا کرنا ہوگا.
یہ واضح ہے کہ دولت اسلامیہ کے خلاف لڑائی اب ایک مقامی مسئلہ نہیں رہا. بین الاقوامی برادری کو اس پر کوئی واضح حکمت عملی اپنانی ہوگی، ورنہ جو یہ سوچتے ہیں کہ خطرہ ابھی دور ہے انہیں بھی اس خطرے کا سامنا کرنا ہوگا. اگر دولت اسلامیہ سے لڑنے کی کوئی واضح پالیسی نہ بنائی گئی تو تمام دنیا اس خطرے کا سامنا کرے گی.
عراق میں دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے حبانیہ شہر سے باہر حسیبہ کے مقام پر بنایا گیا فوج کا حفاظتی حصار توڑ دیا ہے. عراقی فوج رمادی سے پسپا ہونے کے بعد حبانیہ میں مورچہ زن ہوئی تھی تاکہ دولت اسلامیہ کی مشرق کی جانب پیش قدمی کو روک سکے. اس صورتحال اور دولت اسلامیہ کی پیش قدمیوں کو دیکھتے ہوئے صدر اوباما نے عراقی فوج کے لیے مزید امداد کا وعدہ کیا ہے. مگر امریکہ کی عراق جنگ میں امریکی فوج کے کمانڈنگ آفیسر ٹم کولن کہتے ہیں کہ دولت اسلامیہ کی دوسرے علاقوں کی جانب پیش قدمی کو روکنے کے لیے امریکی حکومت کو اپنے مشیروں کی بات سننا ہوگی.
اسے روکنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی لانا ہمارے اختیار میں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جنرل جان ایلن کو صدر اوباما نے امریکی اتحادی فوج کا سربراہ تو مقرر کیا ہے مگر انہیں تمام اختیارات نہیں دیے, تو جان ایلن بس مشورہ ہی دے سکتے ہیں. اب یہ ان پر ہے کہ وہ اس پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں, اور ابھی وہ اس پر بالکل بھی توجہ نہیں دے رہے.
ادھر فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند نے کہا ہے کہ شامی حکومت اور حزب اختلاف کے رہنماؤں کے درمیان نئے جنیوا مذاکرات کرائے جائیں. ان کا کہنا ہے کہ پلمائرا پر دولت اسلامیہ کے قبضے کے بعد پیدا ہونے والے حالات میں ضروری ہے کہ شام میں امن کے لیے جمہوریت پسند حزب اختلاف کی حمایت کی جائے.
میں پلمائرا سے متعلق لوگوں کے احساسات میں شریک ہوں. یہاں انتہائی پریشان کن انسانی صورتحال ہے اور میں خود کو اس کی مذمت کرنے سے نہیں روک سکا. فرانس شام کی ترقی پسند جمہوری حزب اختلاف کی حمایت میں اپنے اقدامات جاری رکھے گا اور ساتھ ہی اس کے لیے سیاسی حل بھی ڈھونڈے.
فرانسیسی صدر نے کہا کہ واضح دکھائی دے رہا ہے کہ صدر بشار الاسد شام کا مستقبل نہیں ہو سکتے اور ان کی حکومت ایک کمزور حکومت ہے.
ہمیں یہ یقین دلانا ہے کہ ایک نئے شام کی بنیاد پڑے جہاں حالیہ حکومت ختم ہو اور بشار الاسد عہدہ چھوڑ دیں, لیکن شدت پسند جو وہاں قبضے کرتے چلے جا رہے ہیں ان کا بھی خاتمہ ہو. اس کے لیے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنا ہوگی تاکہ آنے والے ہفتوں میں اس کا سیاسی حل ڈھونڈ کر اس پر کام کیا جا سکے.
سیرین آبزرویٹری کہتی ہے کہ دولت اسلامیہ شام کے 50% علاقے پر قابض ہو چکی ہے اور رقہ, حلب, حمص اور حما سمیت اہم صوبوں پر ان کا کنٹرول ہے. فلوجہ گزشتہ ایک برس سے دولت اسلامیہ کے قبضے میں ہے.
یہ تھی معصومہ ملک. اور دولت اسلامیہ کے رہنے والی شدت پسند تنظیم اب نہ صرف عراق اور شام میں پھیلی بلکہ دوسرے علاقوں کے بھی شدت گروہ اس کے ساتھ اپنی وابستگی کا اعلان کر رہے ہیں. میں نے سلسلے میں مسلم ممالک کے معاملات پر گہری نظر رکھنے والے امریکہ کی ڈیلیویر یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر مقتدر خان سے بات کر پوچھا کہ دولت اسلامیہ یا داعش یا آئی ایس آئی کہلانے والی یہ تنظیم کے پھیلاؤ کی وجہ کیا ہے.
جس چیز کو آپ ایکسپینشن کہہ رہے ہیں وہ دو قسم کا ہے. ایک تو ایک جو گروپس اپنے آپ کو ڈائریکٹلی سبارڈینیٹ کر رہے ہیں آئیسس کے, تو یہ جو چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں جو اب اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ آئیسس کا ایک حصہ بن گئے ہیں, نہ تو ان کو کوئی ڈائریکٹ ایڈ مل رہی ہے آئیسس سے, نہ ان کو کوئی ڈائریکٹ کمانڈ مل رہا ہے. وہ اپنے پروفائل میڈیا میں بڑھا رہے ہیں جس کے بیسس پہ ان کی لوکل ریکروٹمنٹ بڑھ سکتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ القاعدہ سے کمپیئر کریں تو القاعدہ کے لیے فنڈ ریزنگ ایک بہت مشکل کام ہوا کرتا تھا, لیکن آئیسس کے لیے فنڈ ریزنگ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ باقاعدہ ایک ملک کی طرح ہے,
ایک ریاست بن چکی ہے. ٹھیک ہے,
جی ہاں. اور وہ بینکیں لوٹتے ہیں, دوسرے کرمنل ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں, اور شہروں پہ قبضہ ہونے کی وجہ سے ان کے پاس کافی دولت ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ اس ریسورسز کا استعمال کر کے اپنے جو سو کال نئے صوبے ہیں وہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں. اگر وہ گروپس کو ریسورسز پہنچانا شروع کر دے وہاں سے, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹرانس نیشنل اسٹیٹ ایمرج ہو چکا ہے
جس کو ہم آئی ایس ایس کہیں گے. یہ جب تشکیل پا رہی تھی, یعنی آج سے دو برس پہلے, اس وقت کافی ایسی خبریں بھی آئی تھی کہ خود مغربی ممالک کوشش کر رہے تھے اور کچھ عرب ممالک بھی کہ بشار الاسد کی حکومت کو گرانے کے لیے جو بھی اویلیبل طاقتیں ہیں اس خطے میں, یعنی شام میں, ان کو مدد دی جائے. تو اس وقت کیا یہ دیکھا نہیں گیا تھا کہ یہ خطرہ اتنا سنگین ہو سکتا ہے؟
نہیں, مشکل تھا کہ کوئی امیجن کر سکتے ہیں کہ آئیسس جیسے کوئی ایسی فورس نکل سکتی ہے. لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آئیسس کو ہم ہرا دیں گے, جیسا کہ رائس کی باتیں سنی, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کئی سال لگیں گے. جان کیری نے کہا کہ 7-8 سال لگ سکتے ہیں, لیکن آئیسس کے ڈیفیٹ جب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ گراؤنڈ فورسز وہاں جائیں اور ان کو نکالیں. اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ایسے فورس بن گئی ہے آئیسس کے, اس کو باقاعدہ دن اب تو کل دم آل کیا یہ جا کر وہاں پر 50-60 ہزار لوگوں کو مار ڈالے گی. اس کا ایکسپیرینس امریکہ کو پہلے ہو چکا ہے. وہ فلوجہ اور امبر پروونس کو جب عراق میں ان کے پاس تقریباً 500,000 ٹروپس تھے اور ڈائریکٹ کنٹرول تھا, اس کے باوجود وہ فلوجہ کو کنٹرول نہیں کر سکے. تو اب جب ٹروپس وغیرہ نہیں ہیں اور امریکہ میں نہ تو پبلک سپورٹ ہے, اور ایک میسو انویژن کے لیے عراق کا. جو عرب ممالک مسلم ممالک ہیں جو آس پاس, وہ ایسا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں پریزنٹ کر رہے ہیں کہ وہ نئی فوج وہاں لانچ کرے. آپ نے سنا ہوگا کہ کئی لیکس ہوئے ہیں میڈیا کو کہ ترکی اور سعودی عربیہ
مدد کرتے رہے ہیں
بنا کے وہ بشار الاسد کے خلاف جانا ہے کوشش کریں. اگر بشار الاسد کی حکومت کولیپس ہو جاتی ہے, اس کا ڈائریکٹ فائدہ آئیسس کو ہی ہوگا.
ڈاکٹر صاحب, امریکہ اب کہہ رہا ہے کہ ایک لمبی جنگ ہوگی, جیسا کہ آپ نے بتایا بھی ہے, تو جو اس شدت پسندی کی مخالف قوتیں, جس میں خاص طور پہ ایران کا ذکر آتا ہے, کیا ان سے امریکہ کا تعاون بڑھ سکتا ہے کنٹرول کرنے کے لیے؟
جی نہیں, یہ بات بالکل غلط ہے. مثال کے طور پہ میں دونوں اینٹیز کو ایڈوائز کرتا ہوں. میری امریکہ کے لیے خود ایڈوائز ہے کہ وہ گراؤنڈ ٹروپس نہ ڈالیں اور وہ انوالو نہ ہوں آئیسس کے مسئلے پہ. آئیسس جن کے لیے سب سے زیادہ خطرہ ہے, انہیں چاہیے کہ وہ اسے کچھ کریں. تو یہ جو ڈیپینڈنسی ہے مڈل ایسٹ میں, خاص طور سے امریکہ کے اوپر, وہ ختم ہونی چاہیے. تو اس طرح سے جو مسلمان عوام کو سیکیورٹی نہیں مل رہی ہے اپنے ہی ملکوں میں, وہ نان مسلم ملکوں کی طرف دوڑ رہے ہیں سیکیورٹی کے لیے, سیفٹی کے لیے, یہ تو شرمندگی کی بات ہے ان سٹیٹس پہ. اور اگر امریکہ انٹروین نہیں کرتا مڈل ایسٹ میں, تو دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. یا تو آئیسس ایک سٹیٹ بن جائے گا باقاعدہ, اور مجبور ہو جائیں گے انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو ریکگنائز کرے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک کانسیپٹ ہے سیکیورٹی میں جسے کلیکٹو سیکیورٹی کہتے ہیں. تقریباً ساری دنیا میں کلیکٹو سیکیورٹی ارینجمنٹ ہے, جیسا کہ نیٹو ہے وغیرہ. اس طرح کا کلیکٹو سیکیورٹی ارینجمنٹ اگر مڈل ایسٹ ملک نہیں بناتے آئیسس کے خلاف, یعنی اگر آپ یہ سینیریو امیجن کریں کہ ایران, ترکی, سعودی عربیہ, ایجپٹ, یہ جو چار بڑے ملک ہیں جو بالکل آئیسس کے اطراف ہے, اس کو گھیر سکتے ہیں, اگر یہ مل کر ایک فوج بنا کر آئیسس کے خلاف نہیں بھیجیں گے, تو یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا.
دولت اسلام آئیسس یا داعش کے پھیلاؤ کے بارے میں بات کرے تھے ڈیلاویئر یونیورسٹی کے ڈاکٹر مقتدر خان. اور مغربی ممالک میں رہنے والے مسلمانوں میں بھی ایک طبقہ شدت پسند نظریات سے متاثر ہو رہا ہے. میں نے باتھ یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر ڈاکٹر افتخار ملک سے پوچھا کہ مغرب میں بڑھتی ہوئی شدت پسندی کی وجہ خود مسلمان ہیں یا یہاں کی حکومتوں نے اس شدت پسندی کو بڑھانے میں مدد کی ہے. ڈاکٹر افتخار ملک,
دونوں چیزیں ہیں. ایک تو یہ تھا کہ یہ جو یہاں ہماری پہلی جنریشن ہے مسلمانوں کی جو یہاں پیدا ہوئی اور یہاں بڑھی, تو ان میں سے کچھ لوگ انٹرسٹڈ تھے کہ وہ سیریا میں یا ایجپٹ میں یا مڈل ایسٹ میں جا کے عربک زبان پڑھیں اور جو اسلام کی کلاسیکل لرننگ ہے اس کو وہاں جا کے وہ سیکھیں. دوسرا, کچھ لوگ پولیٹیسائز تھے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک متحدہ کوشش کی ضرورت ہے اور وہ وہیں جا کے کی جا سکتی ہے, یہاں سے اس پہ کوئی ایکشن نہیں کیا جا سکتا. تو شروع میں اس کو میرے خیال میں نظر انداز کیا گیا. گورنمنٹس افغانستان اور عراق سے زیادہ فوکس تھیں اور وہ سمجھتی تھی کہ ملٹری مائٹ سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے.
تو ڈاکٹر صاحب, جو ہم کہہ رہے ہیں 8-10 سال پرانی بات ہے, اگر اس سے ذرا پہلے دیکھا جائے تو بہت سے اور بھی لوگ ملیں گے جو افغانستان کے جہاد کے نام پر پاکستان کے ذریعے وہاں جاتے رہے. مثلاً عمر سعید شیخ کا بڑا نام آتا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں. تو کیا یہ سلسلہ کبھی ریاست یعنی برطانوی حکومت یا یہاں کے سیکورٹی اداروں کی جانب سے بنایا گیا کہ اس طرح کے لوگ جائیں وہاں پہ؟
کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ شاید اس میں ایک قسم کی نارڈ تھی, یعنی ان اناؤنسڈ قسم کی اپروول تھی. جیسے بازنیا کا, اصل میں یہ سارا مسئلہ بازنیا سے شروع ہوتا ہے کہ کچھ مسلمان یہاں سے اور بہت یورپین ممالک سے بازنیا کے مسلمانوں کے لیے مدد کے لیے گیا. میرے خیال میں وہ سب سے پہلا تھا جس میں کہ یہاں کے ینگ مسلمانوں کی شرکت تھی. اس کے بعد پھر افغانستان اور پھر عراق اور سیریا کی باری آتی ہے اور ایونچولی یہ ایک اینٹی ویسٹ قسم کی کیمپین بن جاتی ہے جس میں آئیڈینٹی کے بھی ایشوز ہیں. تو لگتا ہے کہ شروع میں کچھ انٹیلیجنس ایجنسی سمجھتی تھی کہ شاید بازنیا میں یہ لوگ فوکس رہیں گے سربس پہ, لیکن میرے خیال میں ان کا ایجنڈا اس کے بعد بہت واضح ہو گیا اور وسیع ہو گیا. اگرچہ تعداد کے بارے میں ٹیلی گراف اور ڈیلی میل جو ہیں وہ تھوڑی بہت ایگزیجریٹ کرتے ہیں, لیکن ابھی تک ہمیں مکمل پتہ نہیں ہے کہ کتنے لوگوں نے جا کے وہاں شرکت کی, کتنے لوگ واپس آئے ہیں اور ان کے کیا منصوبے ہیں.
تو جب یہ لوگ برطانیہ سے خاص طور پہ, جہاں پہ ایک ریڈیکلائز سوسائٹیز کے سب سیکشن موجود ہیں مسلمان کمیونٹی میں, شام جا رہے ہیں, عراق جا رہے ہیں داعش کے ساتھ وہاں لڑنے, یہ اگر واپس آتے ہیں, یہاں پہ کوئی آپ کو کاؤنٹر اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے ریاستی سطح پہ؟
دو قسم کی اسٹریٹجیز پیش کی جا رہی ہیں. ایک یہ ہے کہ ان کے ساتھ ڈسکشن کی جائے, ان کو ڈی بریف کیا جائے, ان کو انکریمینیٹ نہ کیا جائے اور ان کو دوبارہ مین اسٹریم یعنی دھارے میں شامل کیا جائے. دوسری اسٹریٹجی یہ کہتی ہے کہ یہ لوگ خطرناک ہیں, یہ آ کے کچھ نہ کچھ یہاں گڑبڑ کریں گے, اور آلریڈی ان میں سے کئی لوگ جو ہیں ان پہ مقدمے چل چکے ہیں. وہ سمجھتے ہیں 2014 اور 15 میں سب سے زیادہ مقدمے اس قسم کے ہوئی ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ کی سپورٹ کے لیے یہاں سے لوگ گئے ہیں اور واپس آئے ہیں اور ان کو اریسٹ کیا گیا ہے, یا کچھ لوگ جو تھے وہ اس قسم کے دھماکے کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے. تو میرے خیال میں دونوں اسٹریٹجیز چل رہی ہیں کہ ڈی بریفنگ ہو, ان کو سوسائٹی کے مین دھارے میں شامل کیا جائے, اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں ان پہ نظر رکھی جائے اور بلکہ ایک اگریسو قسم کی پالیسی. تو میرے خیال میں یہ دونوں پالیسیز جو ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ساتھ ساتھ چلیں گی, اور اسلامک اسٹیٹ کی یہ جو ریسنٹ وکٹریز ہیں سیریا میں اور عراق میں, اس سے لگتا ہے کہ یہاں کی جو سیکیورٹی کے گروپس ہیں اور جو پبلک اپینین گروپس ہیں وہ کافی الرٹ ہو گئے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیٹرنس کی پالیسی ہونی چاہیے, یہاں سے نوجوانوں کو جانے سے ہی کسی طریقے سے ان کی ممانعت کی جائے.
لیکن یہاں پر جو کچھ سیکشنز ریڈیکلائز ہوئے ہیں ان کو روکنے یا ڈی ریڈیکلائز کرنے کے لیے جو تجربے کیے جا رہے ہیں, کیا وہ اس قابل ہیں کہ کامیاب ہو سکے؟
میرے خیال میں اس کے لیے یہاں بھی انیشیٹو کی ضرورت ہے جس میں کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلنا ہے. مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر مسلمان نوجوان جو متاثرین ہیں وہ آلریڈی افیکٹڈ ہیں اور مارجنلائز ہیں, اور سب سے بڑی جو مغربی طاقتیں انیشیٹو لے سکتی ہیں کہ مڈل ایسٹ میں اگر انٹروینشن کرنی ہے تو مثبت طریقے سے کریں, وہاں کے مسائل کو ریزالو کریں, بڑھائیں نہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ویسٹرن انٹروینشن جو ہوتی ہیں مسلم ورلڈ میں, اس کی ریئیکشن میں یہاں جو مسلمان ینگ لڑکے اور لڑکیاں ہیں وہ ریڈیکلائز ہو رہے ہیں. تو دونوں پالیسی, ایک فارن پالیسی میں چینجز آنی چاہیے, اور دوسرا ڈومیسٹک ایشوز پہ مسلمان نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ شرکت کا موقع دینا چاہیے.
مغربی ممالک میں رہنے والے مسلمانوں میں جو شدت پسندی بڑھ رہی ہے, اس پہ بات کر رہے تھے باتھ یونیورسٹی کے بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر ڈاکٹر افتخار ملک.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں, جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں, تو یہ آ جائیں گے, بالکل اس کے اندر آ جائیں گے, زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
اور ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں, وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن کی ہوتی ہے, جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سروین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبا ناز.
پاکستان اور زمبابوے کی کرکٹ ٹیمز پہلے ٹی ٹوینٹی میچ کے لیے لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں مد مقابل ہیں. اس میچ کے ساتھ ہی پاکستان میں 6 سال بعد بین الاقوامی کرکٹ لوٹ آئی ہے. یہ سلسلہ مارچ 2008 میں سری لنکن ٹیم پر حملے کے بعد منسوخ ہو گیا تھا. پاکستانی کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ تمام پاکستانیوں کو زمبابوے کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کا 2 ٹی20 اور 3 ون ڈے میچز کی سیریز کے لیے پاکستان آنے پر شکر گزار ہونا چاہیے. زمبابوے کے کپتان ایلٹن چگمبورا نے سیکیورٹی کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا,
ہماری توجہ اب صرف کرکٹ کھیلنے پر ہے, امید ہے ہم اچھا آغاز کریں گے اور جیتنے کی بھرپور کوشش کریں گے, جو ٹیم اچھا کھیلے گی وہ جیت جائے گی.
پاکستان اور زمبابوے کے درمیان یہ 6ٹا ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل ہے, اس سے قبل کھیلے گئے 5 ٹی20 پاکستان نے جیتے ہیں. ادھر انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان لارڈز میں جاری پہلے کرکٹ ٹیسٹ کا آج دوسرا دن ہے. پہلے دن کھیل کے اختتام پر انگلینڈ نے پہلے اننگز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 354 رنز بنائے. فٹ بال کے منتظم ادارے فیفا کے 29 مئی کو ہونے والے صدارتی انتخاب کے لیے لوئس فیگو اور مائیکل وین پراگ نے اپنی رکنیت واپس لے لی ہے, جس کے بعد اردن کے پرنس علی بن الحسین اور موجودہ صدر سیپ بلیٹر ہی سربراہی انتخاب کے لیے 2 امیدوار ہیں. سال کا دوسرا گرینڈ سلیم ٹینس ٹورنامنٹ فرینچ اوپن اتوار کے روز سے پیرس میں شروع ہو رہا ہے, جس میں نوویک جوکووچ مردوں کے مقابلے میں ٹاپ سیڈ ہیں. جوکووچ اور برطانیہ کے اینڈی مرے کوالیفائر کھلاڑی کے خلاف کھیلیں گے. پاکستان اور کوریا کے درمیان انچن میں ہونے والا 4 ہاکی میچز کی سیریز کا تیسرا میچ 2-2 گول سے برابر رہا. کاؤنٹی کرکٹ کلب وسٹر شائر نے تصدیق کر دی ہے کہ پاکستانی اسپنر سعید اجمل سری لنکا کے خلاف ون ڈے اسکواڈ میں شامل نہ ہونے کی صورت میں کرکٹ بورڈ کی منظوری کے بعد وسٹر شائر کے لیے کھیلیں گے.
سوال آج پیش کر رہی تھیں کھیلوں کی خبریں. کراچی میں شیعہ اسماعیلی مسلمانوں پر حملے میں ملوث پکڑے جانے والے شدت پسندوں نے پولیس کی تحویل میں دوران تفتیش انکشاف کیا ہے کہ وہ آپس میں ٹاکرے نامی
سافٹ ویئر استعمال کرتے تھے تاکہ ان کی رابطوں کا سراغ نہ مل سکے۔ اس خبر کی مزید تفصیل کے لیے آئیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر۔ اس وقت سیربین کے نصف میں وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا، سنیے شمائلہ خان سے۔
سعودی عرب میں شیعہ مسلمانوں کی ایک مسجد پر ایک خودکش حملے میں کم از کم 30 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب آج یمن کے دارالحکومت صنعاء میں بھی شیعہ مسلمانوں کی ایک مسجد میں دھماکے میں 13 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ دولت اسلامی کے شدت پسندوں نے عراق اور شام کے درمیان حکومت کے زیر کنٹرول آخری سرحدی علاقے کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ پاکستان کے شہر کراچی کی مقامی عدالت نے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کو ایگزٹ کمپنی کے بینک اکاؤنٹس تک رسائی کی اجازت دے دی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ تنزانیہ میں موجود برونڈی کے مہاجرین کے درمیان ہر روز ہیضے کے 400 نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستان میں 6 سال کے وقفے کے بعد پہلی بار بین الاقوامی کرکٹ میچ کا کھیلا جا رہا ہے۔ زمبابوے نے پہلے 2020 میچ میں پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا اور اب تک 19 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 166 رنز بنا لیے ہیں۔
سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سمیت 2 مختلف علاقوں میں بم دھماکوں کے واقعات میں 1 شخص ہلاک اور 7 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 8 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں بلوچستان میں گزشتہ 1 ماہ کے دوران بلوچ اکثریت پسندوں اور عسکریت پسندوں اور طالبان شدت پسندوں کے خلاف ہونے والی کارروائیوں میں بڑی کامیابیاں ملی ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد قاسم۔
کوئٹہ میں بم دھماکے کا واقعہ کمبرانی روڈ پر پیش آیا۔ مقامی پولیس کے مطابق نامعلوم افراد نے ایک رکشے میں دھماک خیز مواد نصب کر کے اسے کمبرانی روڈ پر ایک ہوٹل کے قریب کھڑا کیا تھا۔ دھماک خیز مواد کو اس وقت اڑایا گیا جب فرنٹیئر کور کی معمول کی گشت پر معمور 2 گاڑیاں وہاں سے گزر رہی تھیں۔ دھماکے کے باعث فرنٹیئر کور کے 3 اہلکار سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے والے 2 سیویلین افراد کو طبی امداد کے لیے سول اسپتال کوئٹہ منتقل کر دیا گیا، جہاں ان میں سے ایک زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا۔ سی سی پی او کوئٹہ عبدالرزاق چیما کا میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے اس واقعے کے بارے میں کہنا تھا۔
اور پہلے بھی ہم نے انفارمیشن سے اور وہی پکڑے ہیں اور ابھی بھی ان کو پکڑیں گے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کافی عرصے کے بعد ہوا ہے۔ اب اس کو بھی کوشش کریں گے کہ جتنی جلدی ہو سکے، رکشے کے ہم نے پرٹیکولرز لے لیے ہیں۔
کوئٹہ میں ہونے والے اس بم دھماکے کی ذمہ داری کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ ریپبلکن آرمی نے قبول کی ہے۔ دوسرا دھماکہ ضلع نوشکی میں زرین جنگل کے علاقے کچاؤ میں ہوا، جہاں ایک بم حملے میں 4 سیکورٹی اہلکار زخمی ہو گئے۔ نوشکی میں ہونے والے بم دھماکے کی ذمہ داری کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ ریپبلکن آرمی نے قبول کی ہے۔ دوسری جانب کوئٹہ میں بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی اور ڈپٹی انسپیکٹر جنرل فرنٹیئر کور بریگیڈیئر طاہر محمود نے ایک پریس کانفرنس میں ان کارروائیوں کے بارے میں میڈیا کو آگاہ کیا جو بلوچ عسکریت پسندوں اور طالبان شدت پسندوں کے خلاف کی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے میر سرفراز بگٹی کا کہنا تھا۔
اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابیاں دی ہیں دونوں دہشت گردوں کے خلاف، ایک جن کو آپ ناراض بلوچ کہتے ہیں اور ایک وہ جو ٹی ٹی پی یا ٹی ٹی اے والے جو عنصر ہے طالبان والا، ان کو
ڈی آئی جی ایف سی طاہر محمود نے گزشتہ ہفتے کلات اور مستوں میں بلوچ عسکریت پسند تنظیموں کے خلاف ہونے والی کارروائیوں کے بارے میں بتایا۔
اور یہ لوگ کوئٹہ میں بھی آ کے جوہان اور اسپلنجی سے کارروائیاں کرتے ہیں، تو یہ کافی عرصے سے ہماری نظر میں تھے اور اس پہ ہم نے ایک بہت بڑا آپریشن لانچ کیا جوہان اور اسپلنجی اور ہربوئی کے علاقے میں۔ اس میں بہت سے اہم کمانڈر بھی مارے گئے ہیں، جس میں 20 شرپسند ہم نے ہلاک کیے ہیں اور متعدد جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں، اس میں اہم لوگ بھی شامل ہیں۔
جب پریس کانفرنس میں ان کی توجہ کانفرنس جماعتوں کی ان بیانات کی جانب دلائی گئی جن میں انہوں نے کہا تھا کہ وہاں مارے جانے والے نیتے تھے، اس پر وزیر داخلہ کا کہنا تھا۔
میں سمجھتا ہوں کہ اسپیسیفکلی اگر آپ جوہان آپریشن کی بات کر رہے ہیں تو اس میں میں بڑے ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 99% وہ لوگ مارے گئے ہیں جو ایکٹیولی مسکرنٹس تھے، اور 1% میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اس کی بھی مجھے انفارمیشن نہیں ہے، لیکن اتنے سینئر لوگ کہہ رہے ہیں تو ممکن ہے کہ اس میں اس طرح کا ہو۔ لیکن بعض اوقات ایسا آپریشن میں ہوتا ہے کہ جب سیکورٹی فورسز پہ فائر آتا ہے تو فائر بیک میں اگر کوئی راہگیر مارا جاتا ہے جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اس کے لیے بھی ہم احتیاطی تدابیر استعمال کرتے ہیں۔
ڈی آئی جی ایف سی نے کہا کہ آپریشن ضرب عزب کے بعد طالبان شدت پسند بلوچستان منتقل ہوئے ہیں، ان کے خلاف ہونے والی کارروائیوں کے بارے میں انہوں نے بتایا۔
میں آپ کو جیسے پتا ہوگا کہ جب سے ضرب عزب شروع ہوا ہے کافی سارے دہشت گرد اس میں ہارڈ کور ایلیمنٹ شامل ہیں ٹی ٹی پی کے، وہ انہوں نے سوچا کہ بلوچستان جو ہے نا یہ علاقہ کیونکہ ریلیٹیولی سیف ہے، پہاڑی علاقہ ہے، لیکن ہم نے اس چیز کو سینس کرتے ہوئے ایک بڑی پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ اس علاقے میں میسو آپریشن شروع کیے ہیں. 5 خفیہ ٹھکانے ابھی تک ہم ان کے تباہ کر چکے ہیں.
اس پریس کانفرنس میں میڈیا کے نمائندوں کو وہ بارودی مواد دکھایا گیا جو مختلف علاقوں میں ہونے والی کارروائیوں کے دوران برامد کر لیا گیا تھا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
اور ادھر پشاور میں امام مسجد حیات آباد پر حملے کے الزام میں گرفتار دو ملزمان نے حکام کے مطابق عدالت کے سامنے اعتراف جرم کیا ہے اور عدالت کو بتایا کہ انہوں نے اس حملے کی منصوبہ بندی کیسے اور کہاں کی تھی. تفصیلات کے ساتھ پشاور سے عزیز اللہ خان.
انسداد دہشت گردی کے محکمے کے مطابق دونوں ملزمان کو مقامی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا، جہاں انہوں نے تسلیم کیا کہ حیات آباد کی امامیہ مسجد پر خودکش حملے کے لیے انہوں نے معاونت کی تھی. انسداد دہشت گردی کے محکمے کے حکام نے بتایا کہ ملزمان ریاض اللہ اور امان اللہ کے بیانات ریکارڈ کر لیے گئے ہیں. حیات آباد میں امامیہ مسجد پر 13 فروری کو اس وقت حملہ کیا گیا تھا جب لوگ جمعہ نماز ادا کر رہے تھے. اس حملے میں 25 افراد ہلاک اور 59 زخمی ہو گئے تھے. انسداد دہشت گردی کے محکمے کے اہلکاروں نے اس حملے کے بعد کچھ افراد کو گرفتار کیا تھا، جن میں سے 2 کو عدالت میں پیش کیا گیا اور انہوں نے اعتراف جرم کیا ہے. حکام نے بتایا کہ ملزمان کا تعلق کالعدم تنظیم سے ہے اور انہوں نے حملے میں ملوث افراد کو اسلحہ فراہم کرنے اور انہیں موقع واردات تک پہنچانے کے لیے تمام اقدامات کیے تھے. حکام نے بتایا کہ ملزمان نے یہ بھی تسلیم کیا کہ وہ کس راستے سے یہاں حیات آباد پہنچے، گاڑیوں کا انتظام کیسے کیا اور حملے سے پہلے وہ کہاں ٹھہرے تھے. حیات آباد کی امامیہ مسجد فیز 5 میں بڑے نجی ہسپتالوں اور سرکاری دفاتر کے ساتھ واقع ہے. 13 فروری کو 3 سے 4 حملہوروں نے مسجد کے عقبی راستے سے داخل ہو کر پہلے دستی بموں کے دھماکے کیے، فائرنگ کی اور پھر خود کش دھماکوں سے اپنے آپ کو اڑا دیا. یہ حملہ پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملے کے پورے 2 ماہ بعد کیا گیا تھا اور اس حملے کا طریقہ بھی وہی تھا جو اسکول پر حملے کے لیے اختیار کیا گیا تھا. اس حملے سے پہلے بھی مسجد کے باہر ایک گاڑی کو آگ لگا دی گئی تھی، جس سے لوگوں کی توجہ گاڑی کی جانب مبذول ہوئی اور حملہوروں نے مختلف سمت سے مسجد کے اندر فائرنگ کی اور دستی بم پھینکے. حیات آباد مسجد پر حملے میں ملوث گروہ اس سے پہلے بھی پشاور اور دیگر علاقوں میں کاروائیاں کر چکا ہے، ان میں پشاور کے جوڈیشل کمپلیکس پر حملہ بھی شامل ہے. انسداد دہشت گردی کے محکمے نے مارچ کے مہینے میں اہم گرفتاریاں کی تھیں، جن میں ایک شخص کو پشاور کے مضافاتی علاقے چمکنی سے گرفتار کیا گیا تھا، جس کے بعد تفتیشی اہلکار ملزمان تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
اور اب ذرا سا مختلف ایک موضوع. گزشتہ 9 ماہ سے سپریم کورٹ میں صوبہ پنجاب کے ضلع گوجرانوالہ میں پتھروں کو پیسنے والی فیکٹریوں میں ایک پراسرار بیماری کے باعث ہلاکت کے سلسلے میں سماعت چل رہی ہے. درخواست گزار نوجوان وکیل اسامہ خاور ہیں، جنہوں نے اپنے گاؤں میں اس بیماری کی نشاندہی کی اور اپنی درخواست کے ذریعے ملک میں لیبر قوانین اور قواعد میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں. تاہم اس کیس میں متعلقہ صوبائی محکموں نے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کو کئی بار ٹالنے کی کوشش کی. ہماری ساتھی امبر شمسی نے گوجرانوالہ کے گاؤں نتھ کالر کے اس گاؤں میں لوگوں سے بات کی، جہاں سے ان کی کہانی کا آغاز ہوا تھا. اس رپورٹ کی ابتدا ایک صوتی جھلک سے ہوتی ہے.
محمد عبداللہ کو گزشتہ برس دسمبر میں ڈاکٹروں نے بتا دیا تھا کہ ان کے پھیپھڑوں میں جان نہیں رہی. شام کا وقت ہے اور اپنے گھر کے صحن میں ایک چارپائی پر وہ اپنے 3 ہمسایوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، جو عبداللہ کی طرح پھیپھڑوں کی ایک خاص بیماری کے شکار ہیں. ضلع گوجرانوالہ میں اسے پاؤڈر والی بیماری کہتے ہیں. انگریزی میں اس کا نام سلیکوسس ہے اور یہ لا علاج ہے. محمد عبداللہ نے بتایا،
تقریباً 7-8 جی فوت ہو گئے.
یہاں پر 7-8 افراد مر چکے ہیں ہمارے محلے کے. ہمارے حساب سے تو گاؤں میں ہمارا محلہ فارغ ہو چکا ہے. میرا بہنوئی بھی، میری پھوپھی کا بیٹا بھی، پھر اس کے بعد بھائی سفتر، اب میں خود بیمار ہوں. ہمارے خاندان کے 3 افراد مر چکے ہیں.
عبداللہ، ان کے رشتہ دار اور ان کے گاؤں کے افراد نے کئی سال پتھر پیسنے والی فیکٹریوں میں کام کیا تھا. ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ مناسب حفاظتی اقدامات کے بغیر پتھروں کو پیس کر جو پاؤڈر بنتا ہے وہ پھیپھڑوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتا ہے.
السلام علیکم.
وکیل اسامہ خاور کا تعلق بھی اسی گاؤں سے ہے اور گوجرانوالے کے تین گاؤں میں اپنی ذاتی تحقیق سے معلوم ہوا کہ 18 افراد اس بیماری سے گزشتہ 2 برسوں میں ہلاک ہوئے ہیں. وہ اس معاملے کو پھر سپریم کورٹ تک لے کر گئے.
ساتھ والے گاؤں سے 4 اور لوگ ہیں اور اس طرح میں نے 1-2 اور گاؤں سے پتا کیا, پتا لگا کہ 4 گاؤں سے ٹوٹل 18 لوگ فوت ہو چکے ہیں. ہم نے سپریم کورٹ میں پھر کیس کیا, چیف جسٹس تصدق جلانی صاحب کو اپلیکیشن دی, میں نے اور ایک اور ینگ لائر تھے یایا فرید, پھر انہوں نے اس کو ایک ہیومن رائٹ کیس ایز اے لے لیا.
9 ماہ کے مقدمے کے دوران ہی انہیں اس مسئلے کے پیمانے کا اندازہ ہوا.
ہمیں پتا چلا کہ یہ ایشو صرف گوجرانوالا کا نہیں ہے, یہ سارے پاکستان کا ایشو ہے. ہزاروں لوگ ہر سال اس بیماری سے مر رہے ہیں. تو یہ سپریم کورٹ جا کے ریئلائز ہوا کہ اس کا اسکیل بہت بڑا ہے.
سپریم کورٹ نے اب ڈپٹی اٹارنی جنرل سجاد الیاس بھٹی کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جس کا مقصد اس کیس سے متعلق سفارشات بنانا ہے. اس کمیٹی میں 4 صوبوں اور اسلام آباد کے لیبر, ماحول اور کانکنی کے محکموں کے نمائندے بھی شامل ہیں. کمیٹی کو فراہم کی گئی رپورٹس کے مطابق صوبہ سندھ میں 258 ایسی فیکٹریاں ہیں جبکہ سلیکوسس کا کوئی مریض نہیں ہے. بلوچستان میں 58 فیکٹریاں ہیں, اسلام آباد میں 73 اور خیبر پختونخوا میں 447, جبکہ پنجاب میں ایسی فیکٹریوں کی تعداد 751 ہے اور سلیکوسس سے 54 افراد ہلاک ہوئے ہیں. تاہم اسامہ خاور کا کہنا ہے کہ ان کی اپنی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ قریباً 100 سے زیادہ مزدور اس بیماری کے باعث ہلاک ہوئے ہیں جبکہ 300 سے زیادہ بیمار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایسے ہزاروں مزدور ہوں کیونکہ یہ صنعت پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے.
جہاں پہ بھی انڈسٹری ہوگی, میٹل انڈسٹری ہوگی, اور یہ میں صرف سمال یونٹس کی بات کر رہا ہوں, جو بڑے سٹون کرشنگ مغلا ہلز میں آپ دیکھیں ساری ہلز ہی انہوں نے خالی مائننگ ہو رہی ہے, اس کی میں بات نہیں کر رہا, یہ میں صرف اس طرح کے ان یونٹس کی بات کر رہا ہوں.
مزدوروں کی فلاح کے لیے کام کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے ILO کے اہلکار سعد گیلانی نے بتایا کہ پاکستان میں کام کاج کے حوالے سے صحت اور حفاظت کو محفوظ رکھنے کے لیے علیحدہ قوانین موجود نہیں ہیں, اور جو ہیں وہ ملک میں کام کرنے والے زیادہ تر مزدوروں کی مدد نہیں کر سکتے.
ہماری جو لاز آکوپیشن سیفٹی اینڈ ہیلتھ کو, فیکٹریز ایکٹ اور ہمارے شاپس اینڈ اسٹیبلشمنٹس ایکٹس وغیرہ, وہ ہمارے صرف 18% آف دی ورک فورس کو کور کر رہے ہیں, کیونکہ ہماری 18% جو ورک فورس ہے یا لیبر فورس ہے وہ فارمل سیکٹر کے اندر ہے جن پر یہ قوانین اپلائی ہوتے ہیں.
جس فیکٹری میں نت کالر کے رہائشی محمد عبداللہ کے مرنے والے بہنوں میں کام کرتے تھے, میں نے اس کا دورہ کیا. یہ گوجرانوالہ شہر کے پاس واقع ہے اور اس کے مالک ضیاء ڈوگر کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنے مزدوروں کو تمام سہولیات فراہم کرتے ہیں.
سیکورٹی کارڈ جو ہے بنایا ہوا ہے اور ان کو ادھر سے بھی سہولت ملتا ہے, اور ادھر ہم بھی فیکٹری میں جو بھی ان کی سیفٹی کے لیے چیزیں جو ہمیں محکمہ کہتا ہے ہم وہ ان کو لا کر دیتے ہیں. ماسک بھی دیتے ہیں, گلوز بھی دیتے ہیں, اینک بھی دیتے ہیں, ہیڈ بھی دیتے ہیں اور لانگ شوز بھی دیتے ہیں.
تاہم میں ایسی ہی ایک اور فیکٹری میں بھی گئی جہاں مزدوروں کو سرجری والے ماسک فراہم کیے گئے تھے, جن کے بارے میں ماہرین کہتے ہیں کہ ان ماسک کے باوجود پتھروں سے بننے والی ملائم اور باریک دھول آسانی سے پھیپڑوں میں داخل ہو سکتی ہے. محمد عبداللہ کے بچنے کی شاید کوئی امید باقی نہیں رہی, اور سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود صوبائی حکومتوں نے بھی بظاہر ان ہلاکتوں سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے. لیکن اسامہ خاور کو اب بھی امید ہے کہ وہ بھارت کی طرح اس معاملے کو سلجھانے کے لیے قوانین بنوانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور اس کے ذریعے مزدوروں کے لیے سماجی حفاظتی تدابیر لازمی بنا سکتے ہیں. عمبر شمسی, BBC گوجرانوالہ.
مزدوروں کے مسائل یاد آتا ہے, تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندے مزدور کے اوقات. بھارت کا رخ کرتے ہیں. بھارت کے تجارتی مرکز ممبئی میں ہیروں کا کاروبار کرنے والی ایک کمپنی نے مبینہ طور پر ایک نوجوان کو مسلمان ہونے کی وجہ سے نوکری دینے سے انکار کر دیا. نوجوان کی شکایت پر پولیس نے کمپنی کے خلاف مقدمہ قائم کر لیا ہے. دلی سے سہیل حلیم کی رپورٹ.
نوجوان کا نام ذیشان علی خان ہے اور انہوں نے حال ہی میں MBA کی تعلیم مکمل کی ہے. نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے ذیشان نے کہا کہ انہوں نے اپنے 2 دوستوں کے ساتھ اس کمپنی میں نوکری کے لیے درخواست بھیجی تھی, لیکن انہیں صرف 15 منٹ کے اندر ہی کمپنی سے جواب مل گیا.
میں نے اپنے 2 دوستوں کے ساتھ جاب اپلائی کیا, میرے 2 دوستوں کا اپلیکیشن ایکسپٹ ہو گیا, لیکن میرا اپلیکیشن اس وجہ سے ریجیکٹ ہوا کیونکہ میں مسلمان ہوں. مجھے اپلیکیشن ای میل میں ایسا لکھا گیا कि आप मुसलमान हैं, हम मुसलमानों को नौकरी नहीं देते, और ये मेरे पास इसका प्रूफ भी है, मेरे पास ईमेल की कॉपी भी है, ऐसा मुझसे कहा गया। और मैंने तुरंत इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लिया और सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, काफ़ी लोगों ने इसे आगे फॉरवर्ड किया, ये चीज़ ट्विटर पे वायरल हो गई है। आज माइनॉरिटीज़ कमीशन ने शायद इस कंपनी को नोटिस भी भेजा है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में ये कंपनी, काफ़ी बड़ी हीरे की कंपनी है ये।
जीशान ने अपने फेसबुक पेज पर कंपनी की ईमेल का स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें लिखा है कि आपकी दरख्वास्त के लिए शुक्रिया, लेकिन हमें अफसोस है कि हम सिर्फ गैर मुस्लिमों को ही नौकरी देते हैं। बुध को कंपनी के एक सीनियर अफसर की जानिब से भी जीशान को एक ईमेल मौसूल हुई जिसमें इस वाकये पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा गया है कि हम रंग, नस्ल, मजहब या जिंस की बुनियाद पर उम्मीदवारों में तफरीक नहीं करते, आपको जो भी तकलीफ पहुंची है उसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं। जीशान के वालिद ने सहाफियों से बात करते हुए कहा,
हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सबका हाथ सबका विकास, सबको साथ लेके चलेंगे, अगर इस तरह का भेदभाव करेंगे तो आदमी कैसे अपने बच्चों को दोबारा पढ़ाएगा, क्यों इतना खर्चा करेगा।
सोशल मीडिया पर भी कंपनी को सख्त तनकीद का सामना है, सियासी हलकों में भी कंपनी के फैसले पर सख्त रद्द अमल सामने आया है। कांग्रेस के साबिक वजीर खारजा सलमान खुर्शीद ने कहा,
Why is this happening? This is happening because a delinquent state.
उनका कहना है कि सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सिर्फ वजीर आजम का ये कहना काफी नहीं है कि सबके साथ इंसाफ होगा, बहुत से लोगों को अब ये लगने लगा है कि वो जो चाहें कर सकते हैं। कंपनी का कहना है कि ये एक बड़ी भूल थी जिसके लिए हाल ही में भर्ती की जाने वाली एक लड़की जिम्मेदार है जिसे अभी ट्रेनिंग दी जा रही है। कंपनी का कहना है कि मुंबई में उसके दफ्तर में 61 मुलाजमीन हैं और इनमें से एक मुसलमान भी है। पुलिस के मुताबिक इस केस में जुर्म साबित होने पर कसूरवार अफराद को 3 साल की सजा सुनाई जा सकती है। मुंबई और मुल्क के कई दूसरे शहरों में मुसलमानों को मकान न देने के वाकयात भी अक्सर सुर्खियों में आते रहते हैं और आमतौर पर माना जाता है कि लोग हिंदू आबादियों में मुसलमानों को मकान देने से गुरेज करते हैं। सुहेल हलीम, BBC दिल्ली।
और सैरबीन, आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
पंजाब में कितनी शिद्दत पसंद तंजीमों से हुकूमत निमट रही है। पंजाब के वजीर दाखला,
पंजाब में तकरीबन 14 हैं और इनके खिलाफ ISI के पास, MI के पास, हमारी जो जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी है उनके पास पूरी इसकी एविडेंस है। तो जहां जहां पर हम समझते हैं कि ये अपने दायरे से बाहर निकल रहे हैं, जो जिसमें कि हम इनको बैन करते हैं, तो ये आ जाएंगे, बिल्कुल उसके अंदर आ जाएंगे, जीरो टॉलरेंस है।
तो फिर क्या होता है, गिरफ्त का तरीका क्या है?
और हमारी जो अपेक्स कमेटी है कि जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं, कोर कमांडर होते हैं, चीफ मिनिस्टर की टीम होती है, कोर कमांडर की टीम होती है, इनका एक प्रोसीजर ये है कि ये हम बना करके ये हम इंटीरियर मिनिस्ट्री में भिजवाते हैं, वो फिर जैक ब्रांच जो आर्मी की है वहां से डिस्कशन इसकी होती है, जो अप्रूव हो जाती है वो तो मिलिट्री कोर्ट में चली जाती है, जो अप्रूव नहीं होती वो नॉर्मल कोर्ट में जो है वो चली जाती है।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना कीजिए।
سیربینا BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے شہر کراچی کی مقامی عدالت نے وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کو ایگزیکٹ کمپنی کے بینک اکاؤنٹس تک رسائی کی اجازت دے دی ہے۔ FIA کا کہنا ہے کہ کراچی میں کمپنی کے 34 اکاؤنٹس ہیں جن میں سے کئی جعلی دستاویزات پر کھولے گئے ہیں۔ کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ۔
FIA کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سعید میمن نے آج ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی کو یہ درخواست دی تھی جن میں ان مشتبہ 34 اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی فراہم کی گئی ہیں۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ جعلی ڈگری جاری کرنے پر ایگزیک اور دیگر کے خلاف تحقیقات کی جا رہی ہے اور دوران تفتیش یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ادارے نے غیر قانونی رقومات جمع کرنے کے لیے دیگر افراد کے قومی شناختی کارڈ استعمال کر جعلی اکاؤنٹس کھولے ہیں۔ عدالت کو فراہم کی گئی تفصیلات کے مطابق 34 اکاؤنٹس میں سے 9 اکاؤنٹس ایگزیک اور ایک کمپنی کے CEO شعیب احمد کے نام پر ہے۔ FIA حکام نے عدالت کو گزارش کی ہے کہ متعلقہ بینکوں کے مرکزی دفاتر کے ذریعے ان اکاؤنٹس تک رسائی اور اسٹیٹ بینک کے ذریعے ریکارڈ حاصل کرنے کی اجازت دی جائے۔ عدالت نے FIA کی درخواست پر اسٹینڈرڈ چارٹرڈ، حبیب بینک لمیٹڈ، اسکری بینک لمیٹڈ، لائٹ بینک اور یونائیٹڈ بینک میں موجود ایگزیک اور اس کے ڈائریکٹر اور دیگر کے خاتوں تک مرکزی بینک کے ذریعے رسائی دینے کے تحریری احکامات جاری کر دیے ہیں۔ عدالت نے بینکرز بکس کے قانون کے تحت مطلوبہ دستاویز کی تصدیق شدہ نقل فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ یاد رہے کہ نیو یارک ٹائمز نے اپنی ایک سٹوری میں پاکستان میں سافٹ ویئر بنانے والی کمپنی ایگزیکٹ پر جاری اسناد جاری کرنے کا الزام کیا تھا، جس پر وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے FIA کو تحقیقات کا حکم جاری کیا۔ کراچی میں مرکزی دفتر اور راولپنڈی میں مقامی دفتر میں گزشتہ 3 روز سے FIA حکام ریکارڈ کی چھان بین کر رہے ہیں۔ ریاض سہیل، BBC کراچی۔
اور اب سنیے کھیل کے میدان سے ترتیب و پیشکش عبدالرشید شکور کی.
لنکن کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ایسا دوسرا اگر ہوگا تو پھر ہم 20 سال کے لیے گئے.
زمبابوے نے یہ سٹیپ لیا ہے, ہمیں بہت مشکور ہونا چاہیے ان کا.
یہ اس میں بھی پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہ رہے تو آئی سی سی پھر کس مرض کی دوائی؟
میرا یہ رائٹ سائڈ کا لنگ جو جس کو ہم پھیپھڑا کہتے ہیں وہ نہیں ہے, میرے پیٹ میں گولی لگی.
پاکستان کرکٹ بورڈ اپنی کوششوں میں کامیاب, زمبابوے تو آ گئی لیکن آئی سی سی کس مرض کی دوا؟ اور وہ واقعہ جس نے پاکستان سے انٹرنیشنل کرکٹ چھین لی. کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. 6 سال سے پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ نہ ہونے کا دکھ درد بالآخر زمبابوے کی ٹیم کے آ جانے سے بڑی حد تک کم ہوا ہے, اور آج قذافی اسٹیڈیم لاہور ایک مرتبہ پھر پرجوش شائقین سے بھرا ہوا ہے, اور یہ موقع ہے پہلے T20 انٹرنیشنل کا. زمبابوے کی ٹیم پاکستان کے اس مختصر دورے میں 2 T20 اور 3 ون ڈے انٹرنیشنل کھیل رہی ہے. آنے والے دنوں میں اس دورے کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اور اس کے مثبت اور منفی پہلو کیا کیا ہیں, اس پر ہم ذرا دیر میں بات کرتے ہیں. لیکن ابتدا کرتے ہیں ان میچوں کی انتہائی سخت سیکیورٹی پر, اور آنکھوں دیکھے احوال کے لیے میں نے میچ شروع ہونے سے پہلے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں موجود صحافی شاہد ہاشمی سے رابطہ کیا. شاہد ہاشمی, سنا ہے اس سے پہلے ایسی سخت سیکیورٹی کسی صدر وزیر اعظم کے دورے میں بھی نہیں دیکھی گئی, کیا ماحول ہے؟
سیکیورٹی واقعی بہت زیادہ ہے, تقریباً 6 سے 7 جگہ پر آپ کو چیک کیا جاتا ہے, باڈی سرچ کیا جاتا ہے, اور آپ کے جو بھی بیگز ہیں آپ کے پاس, جن میں میڈیا کے پاس ظاہر ہے لیپ ٹاپس ہوتے ہیں, ریکارڈرز ہوتے ہیں, کیمراز ہوتے ہیں, ان کی ساری چیکنگ تھورلی ہو رہی ہے 7 جگہ پر کم از کم, اور سیکیورٹی تھوڑی زیادہ ہے. وہ کام جو 5 پولیس والے کر سکتے ہیں وہ 50 پولیس والے کر رہے ہیں, وہ کام جو 5 موبائلیں کر سکتی ہیں وہ 30 موبائلیں کر رہی ہیں, تو تھوڑی سی زیادہ ہے.
شاہد, اس طرح کی سخت سیکیورٹی تو سری لنکن ٹیم کو بھی تو فراہم کی گئی تھی, پھر بھی وہ ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا, تو اب انتظامیہ اور کرکٹ بورڈ نے کیا سبق سیکھا ہے اس سے؟
اس واقعے سے تو یقیناً کافی سبق سیکھا ہے, اسی لیے اتنی سخت سیکیورٹی ہے, اور امید بھی یہی کی جاتی ہے کہ 31 مئی تک جب آخری ون ڈے انٹرنیشنل نہیں ہو جاتا یہ اسی طرح کی سیکیورٹی رہے گی. اس لیے کہ ہمیں یاد ہے ہم وہ میچ کور کر رہے تھے سری لنکا والا, پہلے 2 دن تو بہت سیکیورٹی تھی لیکن 3rd دن جب اٹیکس ہوئے اس دن اتنی سیکیورٹی نہیں تھی, وہ جو 8-10 موبائلیں چل رہی تھی ٹیم کے ساتھ وہ 1 یا 2 رہ گئی تھی, ریلیکس کر گئے تھے اس وقت, اور اس غلطی سے یقیناً اداروں نے بھی سیکھا ہوگا, پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی سیکھا ہوگا.
پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی کو پاکستان کرکٹ بورڈ اور خاص طور پر اس کے چیئرمین شہریار خان کی زبردست کامیابی قرار دیا جا رہا ہے. شہریار خان سے سوال تھا کہ پاکستان اور پاکستانی کرکٹ کے لیے یہ کتنا اہم موقع ہے, اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیجئے کہ اتنی غیر معمولی اور سخت ترین سیکیورٹی کی کیا واقعی ضرورت تھی؟
زمبابوے کا آنا یہاں میرے خیال سے ایک بڑا اہم قدم ہے, اس لیے کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ دروازے کھلنا شروع ہو جائیں تاکہ باقی ٹیمز بھی یہاں پر آنے کا سوچ لیں. تو زمبابوے کا یہاں آنا بہت امپورٹنٹ ہے, ہمارے بچے کچھ تو کبھی آج تک کھیلے نہیں اپنے فینس کے سامنے, یہ پہلا وقت ہوگا جبکہ وہ اپنے پبلک کے سامنے کھیل رہے ہیں, تو کئی لحاظ سے یہ ایک بڑا اہم قدم ہے, اور مجھے بہت خوشی ہے کہ زمبابوے یہاں آئے ہیں اور ان کی مدد سے انہوں نے یہ دروازے کھولنے کی ہم کو موقع دیا ہے. دیکھیے سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ جو بھی ٹیم آئے یہاں پر اس کو پوری سیکیورٹی ملے. اب مجھے معلوم ہے کہ سیکیورٹی دینے کے لیے پبلک کو بھی مشکلات ہوتے ہیں, روڈ بلاکس ہو جاتے ہیں, راستے بند ہو جاتے ہیں, اور یہاں اندر داخل ہونے میں بھی مشکلات ہوتی ہیں, وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن سیکیورٹی کو ہمیں دیکھنا ہے, اور سیکیورٹی کو 100% ہمیں دینا ہے اس ٹیم کو, یہ ہمارا ان سے وعدہ ہے. تو اس وجہ سے کچھ تکلیف تو ہوگی لیکن اینڈ ریزلٹ جسے کہتے ہیں وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ آئیں یہاں آ گئے ہیں اور یہ کھیلیں اور اطمینان سے کھیلیں, ریلیکس ہو کے کھیلیں, انہیں کوئی پرواہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے اوپر کوئی وار, جیسے سری لنکا گورنمنٹ کے لیے ہوا تھا, ٹیم کے لیے ہوا تھا کہ اس قسم کا کوئی وار ہو ان کے اوپر, تو اس کی ضرورت تو ہے, اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سری لنکا کے ساتھ کیا ہوا تھا, ایسا دوسرا اگر ہوگا تو پھر ہم 20 سال کے لیے گئے. تو یہ بڑا اہم قدم ہے, اس کو ہمیں انشور کرنا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی مشکل نہ ہو, کوئی قباحت نہ ہو اس میں, اور یہ اطمینان سے نکل جائے ٹور.
انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی پر پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کے کیا احساسات ہیں؟ میں نے تمام کھلاڑیوں کی نمائندگی کے لیے کوچ وقار یونس کا انتخاب کیا جو پاکستانی سرزمین پر پہلی مرتبہ پاکستانی ٹیم کی کوچنگ کر رہے ہیں. ان سے پوچھا کہ یہ بحالی کیا رنگ لائے گی.
بہت ساری باتیں میڈیا میں اور ادھر ادھر سوشل میڈیا پہ بھی سننے میں آ رہی ہیں کہ آیا یہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے. دیکھیں میرے خیال میں تو یہ بہت اچھا ہو رہا ہے, وہ اس لیے کہ کرکٹ تو آپ کو اپنے ملک میں, ہمارے ملک میں کرکٹ تو ہمیں شروع کرنی ہے, تو کہیں نہ کہیں تو آئس بریک جس کو بولتے ہیں کسی نہ کسی نے تو شروعات کرنی تھی. تو زمبابوے نے یہ اسٹیپ لیا ہے, ہمیں بہت مشکور ہونا چاہیے ان کا. اور ایک دفعہ آئی تھنک ایک اسٹیپ لے لیا جاتا ہے تو پھر آف کورس آہستہ آہستہ ایک اور چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لیے جائیں گے, تو انشاءاللہ حالات بہتری کی طرف ہی جائیں گے. اس سے کوئی نقصان اللہ رحم کرے کوئی ایسا نہیں ہوگا.
زمبابوے کی ٹیم تو پاکستان آ گئی ہے لیکن آئی سی سی نے اپنے میچ ریفری اور امپائرز کو پاکستان بھیجنے سے انکار کر دیا کہ بقول اس کے سیکیورٹی ماہر حالات اچھے نہیں ہیں. میں نے بی بی سی کے کراچی اسٹوڈیو میں مدعو پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیف ایگزیکٹو آفیسر عارف علی خان عباسی سے پوچھا کہ آئی سی سی نے ایسا کر کے دنیا کو کیا پیغام دیا ہے.
کیا یہ بات کر رہے ہیں, جب ایک ملک اتنا ایفرٹ کر کے لے کے آ رہا ہے ٹیم کو تو یہ اس میں بھی پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہ رہے. واہ بھائی واہ, تو آئی سی سی پھر کس مرض کی دوا ہے. دیکھیں نا, آپ اور دوسرے جو کرکٹ بورڈز ہیں وہ آئی سی سی کو چلاتے ہیں نا, آپ کے ہمارے پیسے ہیں نا وہ, تو پھر یہ اس سے بھی محروم کر دیا نا, تو یہ میرے سمجھ سے باہر ہے.
عارف عباسی سے میرا اگلا سوال تھا کہ زمبابوے کے تمام میچز صرف ایک ہی شہر میں, اس سے کیا تاثر ملتا ہے؟
یہ تو وہ بات ہوئی انگلینڈ کا ٹور کر لیا اور آپ اوول اور لارڈز پہ نہیں کھیلے, یہی مانے ہوئے نا, تو میسج جو ہے وہ تو بڑا غلط جا رہا ہے. میسج یہ جا رہا ہے کہ ہمیں کانفیڈنس نہیں ہے اپنے ملک پہ.
پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی کے ساتھ ہی وہ واقعہ بھی ذہنوں میں تازہ ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان سے چھین لی گئی تھی. 3 مارچ 2009 کو سری لنکن کرکٹ ٹیم پر ہونے والے دہشت گرد حملے میں میچ ریفری کرس براڈ کو بچانے کی کوشش میں پاکستانی امپائر احسن رضا شدید زخمی ہوئے تھے. کئی ماہ اسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہے, لیکن آج وہ میدان میں کھڑے ہیں اور پہلے T20 انٹرنیشنل کے امپائر ہیں. میں نے احسن رضا سے پوچھا کہ آپ کے لیے تو اس سے بڑی اور کوئی خوشی ہو ہی نہیں سکتی.
جو فیلنگز میرے اندر ہیں وہ اس کو میں بالکل بھی بیان نہیں کر سکتا. یہ میرے لیے ایک بہت ہی بڑا اور بہت ہی اچھا اور ہمارے ملک کے لیے, ہماری قوم کے لیے اور پی سی بی کے لیے قابل فخر بات ہے.
احسن رضا سے میرا اگلا سوال تھا کہ سری لنکن ٹیم پر حملے میں آپ شدید زخمی ہوئے, اس واقعے نے آپ کی زندگی پر کتنا اثر ڈالا؟
میرا یہ رائٹ سائڈ کا لنگ جو جس کو ہم پھیپھڑا کہتے ہیں وہ نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے میرے پیٹ میں گولی لگی, اس سے مجھے پرابلم رہی. میرا جو فزیکل وہ جو اپیئرنس ہے اس پہ لوگوں نے کوشچن کرنا شروع کر دیا کہ آپ یار یہ دیکھو آپ اپنے آپ کو سمارٹ کرو, ان کو کیا پتا ہے. صرف مجھے تو زیادہ افیکٹ کیا ہے نا, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, معذوری اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, صحت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. انسان اپنی ایفرٹ کر سکتا ہے, میں اپنی ایفرٹ کرتا رہا. میرے لیے انٹرنیشنل امپائر بننا, آئی سی سی کو ریپرزینٹ کرنا, پی سی بی کی طرف سے اپنے ملک کے لیے انٹرنیشنل سطح پہ سارا کچھ یہ کرنا, یہ ایک بہت بہت بڑے اعزاز کی بات.
سری لنکن ٹیم پر حملے میں ایک شخص کی حاضر دماغی اور بہادری نے سری لنکن کھلاڑیوں کی جانیں بچا لیں, اور وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ٹیم کے بس ڈرائیور مہر خلیل تھے. آج مہر خلیل کو بھی انٹرنیشنل کرکٹ کی پاکستان میں واپسی پر خوشی ہے, لیکن ان کے دل و دماغ سے وہ واقعہ ہٹتا نہیں ہے.
دیکھیں جہاں تک خوشی کا تعلق ہے تو وہ تو ہر پاکستانی اتنا خوش ہے کہ اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہے. پاکستان میں تقریباً 6 سال کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہو رہی ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میری جگہ اگر کوئی بھی محب وطن پاکستانی ہوتا تو وہ یہی کرتا, کیونکہ وہ ہمارے مہمان تھے تو ان کی حفاظت کرنا تو ہم سب پہ فرض ہے نا. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب یہ واقعہ ہوا تو میں نے, حالانکہ میں چاہتا تو میں خود بھی بھاگ سکتا تھا, موقع تھا میرے پاس, لیکن میں نے دیکھا کہ اگر یہ ہمارے مہمان ہیں میں ان کو چھوڑ کے بھاگ گیا تو یہ بےچارے کس کے آسرے پہ ہیں ادھر. میرے سے اللہ کے بعد تو میں ان کے ساتھ ہوں اس وقت. تو میں نے یہی سوچ کے ان کو وہاں سے گاڑی نکالنے کی کوشش کی, جس میں کامیاب ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی عزت دی.
یہ تو تھا آج پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی کا مختلف زاویوں سے تفصیلی جائزہ. اور آخر میں حسب معمول چیدہ چیدہ خبروں کے ساتھ سلطان محمود.
چین نے جاپان کو 3-0 سے ہرا کر سدرمان بیڈمنٹن کپ ٹورنامنٹ جیت لیا.
چین نے مسلسل چھٹی بار یہ کپ جیتا ہے جبکہ جاپان پہلی بار ٹورنامنٹ کے فائنل میں پہنچا۔ ایشیا فٹ بال کنفیڈریشن انڈر 23 چیمپئن شپ کے کوالیفائنگ میچ شروع ہو گئے ہیں۔ گروپ بی میں پاکستان اپنے پہلے دونوں میچ ہار گیا ہے۔ اردن کے خلاف پہلا میچ وہ 5-0 اور کویت کے خلاف دوسرا میچ 2-0 سے ہارا۔ آسٹریلیا میں میلبرن وکٹری کلب نے سڈنی فٹ بال کلب کو 3-0 سے ہرا کر آسٹریلیا اے لیگ فٹ بال ٹورنامنٹ جیت لیا۔
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے۔
اور اس کے ساتھ ہی آج کے سیربین کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج سیربین کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی، پروڈیوسر تھے فیاض احمد، لندن اسٹوڈیو میں مینیجر تھے راڈ برنٹن، جبکہ اسلام آباد سے تکنیکی معاونت دی تھی اسرار الحق نے۔ ثقلین امام کو تمام ساتھیوں سے ہمیں اجازت دیجیے، مگر آخر میں شمائلہ خان سے اہم خبروں کا خلاصہ۔
سعودی عرب میں شیعہ مسلمانوں کی ایک مسجد پر خودکش حملے میں کم از کم 30 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب آج یمن کے دارالحکومت صنعاء میں بھی شیعہ مسلمانوں کی ایک مسجد میں دھماکہ ہوا جس میں 13 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں نے عراق اور شام کے درمیان حکومت کے زیر کنٹرول آخری سرحدی علاقے کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی اسمبلی کے اسپیکر میر جان جمالی نے اپنے عہدے سے استعفی دے دیا ہے۔ یورپی کمیشن کے سربراہ جان کلاڈ جنکر یورپی یونین میں اصلاحات کے برطانوی مطالبے پر بات چیت کے لیے اگلے ہفتے لندن جائیں گے۔ پاکستان کے شہر لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں زمبابوے نے پاکستان کو جیتنے کے لیے 173 رنز کا ہدف دیا ہے۔ پاکستان نے جواب میں اب تک تیسرے اوور میں بغیر کسی وکٹ کے نقصان پر 20 رنز بنا لیے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔